کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتدان درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے, تم مجھ پر درود بھیجو, اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہی شخص جو ہے وہ مکان کرائے پر لیتا ہے, اس مکان کے اندر پھلدار درخت بھی ہوتے ہیں, تو اس میں سے جو پھل ملے گا تو وہ اس کا مالک کون ہوگا, یعنی وہ کرایہ دار وہ پھل کھا سکتا ہے یا اس کا جو مالک ہے وہی ہے جس کا مکان ہے. ساتھ ہی ذہن میں یہ بھی سوال آیا کہ جو وقف کی عمارتیں ہوتی ہیں, مساجد ہیں, دینی مدارس ہیں, اسی طرح گورنمنٹ یعنی حکومتی ادارے بھی ہوتے ہیں, تو وہاں بھی درخت ہوتے ہیں, اس میں بھی پھل ہوتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ وہ پھل کون کھائے, اس کا مالک کون ہے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرایہ دار اگر کرایہ پر مکان لے لیتا ہے اور اس میں درخت ہے, کرایہ دار اس درخت کے پھلوں کا مالک نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اس درخت کے پھلوں کا مالک مالک مکان ہے.
ٹھیک,
اگر وہ کرایہ دار کو اجازت دیتا ہے تو اس کے لیے کھانا جائز ہے.
صحیح,
اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو کرایہ دار کے لیے وہ پھل کھانا جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اب جو مساجد میں, مدارس میں جو وقفی ادارے ہوتے ہیں,
صحیح,
ان میں اگر درخت ہو تو اس میں اگر پھل ہو تو اس پھل کا سب کو کھانے کی اجازت ہے یا اس کا کیا کیا جائے گا؟
ٹھیک ہے,
تو اس میں فقہا نے یہ بیان کیا کہ جو وقفی اداروں میں یا وقف کی جگہوں پر درخت ہوتے ہیں, پھلدار درخت ہوتے ہیں یا ویسے عام درخت ہوتے ہیں, اس کی ملکیت کے مسئلے کے سلسلے میں یہ فرمایا کہ اگر بونے والا متولی ہے,
صحیح,
اور اس نے مال وقف ہی سے یہ درخت بوئے ہیں, تو اس صورت میں یہ درخت وقف کے ہی قرار پائیں گے.
ٹھیک ہے,
اور ان کا جو پھل ہے وہ بھی وقف ہی کا قرار پائے گا.
صحیح,
اب ان پھلوں کو ہر کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی, بلکہ کسی کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے یہ کہ ان درختوں سے ان پھلوں کو اتارا جائے گا اور اتار کر ان کو بیچا جائے گا.
ٹھیک ہے,
اور بیچ کر اس کی آمدنی کو وقف کے امور میں خرچ کیا جائے گا.
ٹھیک ہے,
اور اگر متولی نے ہی بویا ہے درخت لیکن وقف کی آمدنی سے نہیں بویا ہے,
ٹھیک,
تو اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے وقف کے لیے ہی بویا ہے,
صحیح,
یا اپنے لیے بویا ہے.
صحیح,
اگر اس نے وقف کے لیے ہی بویا ہے تو اس صورت میں بھی درخت وقف ہی کا قرار پائے گا.
صحیح,
اگر وہ صراحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ درخت میں نے اپنے لیے بویا ہے تو اس صورت میں درخت کا مالک یہ متولی ہوگا.
ٹھیک ہے,
اب اس کے پھلوں کا مالک بھی یہی متولی ہوگا.
ٹھیک ہے,
اور یہی صورت اس صورت میں بھی ہوگی کہ جب وقف کی زمین کے اوپر کوئی دوسرا شخص, متولی کے علاوہ کوئی دوسرا شخص درخت بوتا ہے, اگر وہ وقف کے لیے نہیں بوتا ہے بلکہ اپنی ذات کے لیے بوتا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے بوتا ہے, وقف کے لیے نہیں, یوں کہ لوگ آئیں یہاں پہ سائے کے لیے بیٹھیں, یا یوں کہ جو یہاں پہ آنے والے ہیں وہ اس کے پھل سے لطف اندوز ہوں, یعنی اس کے پھل کو تناول کریں, اس نیت سے اگر لگا دیا ہے تو اس صورت میں بھی مالک جو ہے یہی لگانے والا شخص ہوگا.
صحیح,
اور اب اس کی اجازت اگر یوں ہوگی کہ کوئی بھی اس پھل کو کھا لے تو پھر ہر کسی کو کھانے کی اجازت ہوگی, اگر اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے تو پھر پھل کا مالک یہی قرار پائے گا.
ٹھیک. اچھا گورنمنٹ کے ادارے میں نے دیکھے بھی ہیں سفر میں راستے میں بھی آتے ہیں, اسے کھجور کے درخت ہیں, اب کھجوریں اس میں لگی ہیں, گر رہی ہیں, ٹریفک کے نیچے آ رہی ہیں, پیروں میں آ رہی ہیں, تو اب اس حوالے سے کیا فرمائیں؟
دیکھیں عام طور پر جو ندی نالوں یا اس طرح روڈوں کے کناروں پر لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اس میں تو یہی ہوتا ہے کہ یہ یا تو بعض اوقات تو حکومتی اداروں کی طرف سے خود لگائے جاتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور اس کے پھل وغیرہ بھی لے لیے جاتے ہیں.
صحیح.
تو ایسے جو درخت ہوتے ہیں وہ عام طور پر ایسی جگہوں پر لگائے نہیں جاتے.
صحیح.
درختوں سڑکوں کے کنارے یا ایسی جگہوں پر عام طور پر سایہ دار درخت لگائے جاتے ہیں, جو پھلدار ہیں وہ لگائے نہیں جاتے.
صحیح.
لیکن اگر لگانے والوں کا مقصد یہی تھا کہ اس پھل کو وہ حاصل کریں اور اس کو بیچیں اور پھر اس کو خرچ کریں سرکاری اداروں میں, تب تو یہ سرکاری اداروں کی ملکیت قرار پائیں گے.
ٹھیک ہے.
لیکن اگر ویسے جو ہے وہ راستے پر بویا ہوا ہے اور یہی کہ آنے جانے والے جو ہے وہ کھاتے ہیں, ان سے کوئی تعارف نہیں کرتے ہیں, اور ان کی نیت بھی یہی تھی کہ کوئی بھی اس کو لے لے, تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسے راستے والی جگہوں پر لگے ہوئے درختوں سے لے لیتا ہے اور کھا لیتا ہے تو اس کھانے میں حرج نہیں ہوگی.
مدی چل کے ناظرین اس جواب سے یقیناً ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ مساجد میں, مدارس میں اور جو بھی وقف کے ادارے ہیں وہاں پر اس طرح اگر پھلدار درخت ہوتے ہیں تو شریعت نے اس کا بھی باقاعدہ ایک ضابطہ بیان کیا ہے جو مفتی صاحب نے بھی تفصیل سے بیان کیا. تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ جو بھی ہم پھلدار درخت دیکھیں کہیں بھی لگائے اور ہم خوش ہو جائیں کہ آم کا موسم ہے, آم کا سیزن ہے اور آم پکے ہیں, چلیں بھائی کھا لیں, تو ایسا یہ سلسلہ نہیں ہے. اس کے لیے پورا مطلب ایک ضابطہ ہے جو ابھی مفتی صاحب نے بیان فرما دیا, یعنی شریعت ہمیں کتنا مطلب محتاط اس حوالے سے کر رہی ہے اور بے احتیاطی کتنی ہے یہ بھی آپ سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ شریعت کے حوالے سے مطلب احتیاط کریں اور شریعت پر ہی عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
ہمارے یہاں نا یہ شوگر ملے ہیں, شوگر ملے میں لوگ اکثر کام کرتے ہیں سی پی آروں کا. سی پی آر مثلا شوگر ملے رقم نہیں دیتی, وہ کہتے ہیں رقم دیں گے آپ کو ایک ماہ بعد, دو ماہ بعد. وہ اکثر کو لوگ ہوتے ہیں وہ سی پی آر خرید لیتے ہیں, اس میں ایک لاکھ کے سی پی آر اس میں 20,000 کاٹ لیں یا 25,000 یا 10,000, آیا وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟
ٹھیک جی, اگلی کون؟
میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے کچھ فلیٹ بنائے ہیں, ان کا کرایہ جو ہے نا 1,00,000 روپے ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے جو زکات بنتی, مہانہ جو زکات بنتی, مجھے پتہ چل جائے اور میں ہر ماہ جو ہے نا اس کو ادا کر دیا کروں, کیونکہ زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, اس لیے اس چیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں.
جی بہت پیاری آپ کی نیت ہے, انشاءاللہ جواب عرض کرتے ہیں. شوگر میل کے حوالے سے انہوں نے جو فرمایا ہے, جو
جی شوگر ملوں اور اس طرح جو دیگر بڑے بڑے ٹرکوں کے اڈے ہوتے ہیں یا فیکٹریوں کا بازو کا سامان آتا ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال لے کر آتے ہیں
صحیح,
تو وہ فیکٹری میں دیتے ہیں, تو عام طور پر ان کو ہاتھوں ہاتھ پیسے نہیں دیے جاتے.
ٹھیک.
بلکہ وہ ایک مہینے کا, دو مہینے کا چیک دیتے ہیں.
صحیح.
اب جو شخص بہت دور دراز سے آیا ہے وہ اس کا دوبارہ چیک کیش کرانے کے لیے وہاں پہ آنا بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے, لیکن فیکٹریوں کی پالیسیاں یا اداروں کی پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہاتھوں ہاتھ والا
معاملہ
نہیں ہوتا ہے. تو اس صورت میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں, بعض ادارے ہوتے ہیں اور بعض شخصی طور پر یہ کام کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو چیک ہے وہ آپ ہمیں دے دیجئے, آپ کا 1,00,000 کا چیک ہے آپ یہ ہمیں دے دیجئے اور ہم آپ کو 1,00,000 روپے ادا کر دیتے ہیں.
صحیح.
اس میں یہ 1,00,000 ادا نہیں کرتے بلکہ یہ آفر کرتے ہیں کہ 90,000 ہم آپ کو دے دیتے ہیں.
صحیح.
اور اس میں 10,000 وہ ہمارا ہو جائے گا, اور بعد میں یہ فیکٹری سے یا متعلقہ ادارے سے وصول کر لیتے ہیں.
ٹھیک.
یہی صورت ٹرک ڈرائیوروں کی بھی ہوتی ہے کہ جو یہ سامان لے کر آتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ جو مرکز الاولیاء مدینۃ الاولیاء سے باب المدینہ یہاں کراچی آیا سامان لوڈ کر کے کسی فیکٹری کا, اور اس نے چیک دے دیا یہیں کے بینک کا, تو اس کے لیے کیش کرانا مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ واپس بھی جانا ہوتا ہے, وہ ایک ہفتے تک یہاں ٹھہر نہیں سکتا. تو پھر وہ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں تو ان میں جاتے ہیں اور ان کو وہ چیک دے دیتے ہیں, تو وہ کچھ رقم اس میں سے اپنے لیے رکھ کر بقیہ رقم ہاتھوں ہاتھ دے دیتے ہیں, اس طرح ان کو ہاتھوں ہاتھ رقم مل جاتی ہے اور وہ بھی پیسے رکھ لیتے ہیں. تو ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں, ناجائز ہے یہ. اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں بیع دین علی غیر المدیون, یعنی جس کے اوپر دین ہے یہ دین اس کو نہیں بیچا جا رہا بلکہ اس کے علاوہ کسی اور کو بیچا جا رہا ہے, کہ فیکٹری مدیون ہے یا ادارہ مدیون ہے. اب یہ جو اس نے دین دینا ہے یہ گویا کہ اس دوسرے شخص کے ہاتھوں 1,95,000 روپے میں یا 90,000 روپے میں جو بھی ان کا آپس میں طے ہوتا ہے اس میں بیچ کر جاتا ہے, اور وہ فوری فوری دے کر پھر وہاں سے لے لیتا ہے. شرعاً یہ ناجائز ہے, گناہ والا پہلو ہے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے. اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اگر اس ظاہر ہے کہ اس کی حاجت ہوتی ہے اور لوگوں کو اس میں دشواری بھی ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا, تو اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ یہ ان سے 1,00,000 روپیہ قرض لے لیں, کہ آپ 1,00,000 روپیہ ہمیں قرض دے دیں اور یہ چیک لے لیں, تو اس چیک میں سے جو رقم اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ ایک اجرت طے کر لیں,
ٹھیک ہے,
کہ 5,000 روپے اس چیک کیش کرانے کی اجرت ہے, یہ ہمارا چیک ہے, آپ ہمارا چیک کیش کرائیے, اور اس کی کیش کرانے کی اجرت جو آپ کو آنا جانا ہوگا تو اس کی اجرت فرض کے اتنے روپے ہے. تو یوں جب معینہ مدت آئے گی وہ چیک کیش کرا لے اور پھر اس سے اجرت اپنی لے لے. اس صورت میں یہ ہوگا کہ جب وہ چیک کیش کرا لے گا تو اب وہ جو ادھار لے کر گیا ہے وہ اس شخص کو بولے کہ جو آپ سے میں نے ادھار لیا وہ آپ اس جو ہے وہ رکھ لیجئے اور اتنے پیسے اپنی اجرت میں لے لیجئے. تو اس صورت میں یہ لینا اور دینا جائز ہو جائے گا, یعنی 90,000 یہ ادھار لے کر گیا اور 10,000 بالفرض اجرت طے کی,
ٹھیک ہے,
تو اب یہ جب چیک کیش کرے گا تو 10,000 اپنی اجرت کا لے لے گا اور 90,000 اپنے قرض کی مد میں لے لے گا,
ٹھیک ہے.
تو اس صورت میں یہ معاملہ جائز ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو اس وقت رائج صورت ہے کہ یوں چیک دے دیا اور نقدی لے لی اور کم پیسے دے دیے تو شرعاً یہ ناجائز ہے.
اچھا, اس کے اندر یہ دونوں کے لیے ناجائز ہوگا یا وہ تو مجبور ہے اس کو تو پیسے چاہیے تھے تو ناجائز؟
ناجائز جو معاملہ ہے وہ دونوں کے لیے,
دونوں کے لیے,
یعنی جس چیز کا لینا ناجائز ہے تو اس کا دینا بھی ناجائز ہے, یعنی یہ دونوں ناجائز کام کر رہے ہیں, گناہ والا کام کر رہے ہیں, دونوں کو ہی منع کیا جائے.
ٹھیک. اچھا, فلیٹ کرائے پر دیے ہیں, 1,00,000 روپے مہینہ اس کا رینٹ آ رہا ہے کرایہ, ماشاء اللہ خوف خدا والے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ ہر مہینے زکات کا بھی سلسلہ ہو جائے, موت کا کچھ پتہ نہیں ہے, کیا حال ہے؟
ایڈوانس زکات دینا تو جائز ہے.
ٹھیک.
اب یہ کہ سوال اس طور پر واضح نہیں ہے کہ یہ فلیٹوں پر زکات سے متعلق پوچھ رہے ہیں یا ایڈوانس زکات دینے سے متعلق پوچھ رہے ہیں. اور فلیٹوں پر بھی زکات کی عام طور پر لوگ دو صورتیں پوچھتے ہیں.
ٹھیک ہے.
ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انویسٹ کے لیے فلیٹ بنائے جاتے ہیں یا انویسٹ کے لیے کوئی پراپرٹی خریدی جاتی ہے کہ جب بھی مناسب قیمت ملے گی اس کو بیچ دیا جائے گا, تو یہ جو صورت ہوتی ہے یہ مال زکات والی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس صورت میں کرائے پر نہیں, اگر کرائے پر بھی چڑھا دیا تو کرائے پر نہیں بلکہ جو اصل ویلیو ہے اس کے اوپر زکات ہوگی.
ٹھیک.
ہاں, اگر کرایہ بھی جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ زکات کا ٹائم آ گیا, کرائے کی رقم بھی رکھی ہوئی ہے, تو پھر یہ بھی مال زکات میں شامل ہوگی.
ٹھیک.
اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ فلیٹ جو ہے وہ انویسٹ پرپز کے لیے تو نہیں خریدا ہے بلکہ رہائش کے لیے خریدا ہے یا اسی مقصد کے لیے ہی خریدا ہے کہ اس کو آگے کرائے پر دے دیں گے اور جب ضرورت ہوگی تو خود اس میں شفٹ ہو جائیں گے. تو یہ اس مقصد کے طور پر جو خریدنا ہوتا ہے یہ انویسٹ پرپز نہیں ہوتا ہے, اس صورت میں یہ مال زکات میں شامل نہیں ہے.
ٹھیک.
اس صورت میں اس کے کرائے پر اس وقت زکات ہو سکتی ہے جبکہ کرایہ یہ جمع کر کے رکھیں اور دیگر ان کے پاس نصاب جتنا مال ہو, پھر جب ان کا جو ہے وہ سال مکمل ہو دوسرے مال کی جب زکات نکالیں اور وہ کرایہ بھی موجود ہو تو وہ ساری شرائط کے ساتھ پھر اب یہ ایڈ ہو جائے گا, اس کی زکات نکالی جائے گی. ورنہ اگر یہ کرایہ لیتے ہیں اور خرچ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں اس کے اوپر زکات نہیں ہوگی. یعنی یوں نہیں کریں گے کہ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ کنفیوژن ہوتی ہے ہم نے جو کرایہ لیا تو اس کو بھی
شامل
جمع کر رہے ہوتے ہیں
صحیح.
کہ ہم نے چار مہینے کا کرایہ لیا تو اس کو بھی شامل کر دیا حالانکہ کرایہ خرچ کر دیا
صحیح.
تو جو زکوٰۃ نکالتے وقت مال موجود ہے
اسی پر
سال مکمل ہوا ہے, سب مال کے اوپر سال مکمل ہونا شرط نہیں, یعنی زکوٰۃ کے نصاب کا جب سال مکمل ہوا ہے
صحیح.
اس وقت جو قابل زکوٰۃ مال ہے
صحیح.
اس ٹوٹل کا جمع کر کے جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ نکال دی جائے گی, تو اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی. اب یہ کہ اگر ایڈوانس میں کوئی نکالنا چاہتا ہے کہ زندگی کوئی بھروسہ نہیں, موت آ جائے اور جو ہے وہ سرمایہ بہت زیادہ ہے, یا جب زکوٰۃ نکالنے کا وقت آئے گا اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ نکالنا پڑ جائے گی زکوٰۃ, پیسے زیادہ نکلیں گے, تو اس صورت میں اگر کوئی وقتاً فوقتاً ایڈوانس کے طور پر پیشگی تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ پیشگی زکوٰۃ ادا کرنا بھی جائز ہو.
ٹھیک جی, مزید کال.
مجھے یہ پوچھنا تھا, مجھے 3 لاکھ روپے دوست کو دیے ہوئے, اسے وہ مجھے 15,000 روپے جو ہے مہینہ دیتا ہے, وہ خود کاروبار کرتا ہے, اس کو جو مجھے 15,000 روپے مہینہ دیتا ہے, وہ میرے لیے جائز ہے یا نہیں؟
انشاءاللہ اس کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میں محمد وحید بات کر رہا ہوں ہری کوٹ ہری پور سے. میں نے کچھ زمین ٹھیکے پہ دی ہے, وہ زمیندار جو ہے وہ محنت کرتا ہے, اس سے جو ہے نا جو دانے اگاتا ہے وہ مجھے جو ہے نا ٹھیکے پہ کچھ حصہ اپنا دیتا ہے, کیا وہ جائز ہے؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 لاکھ روپے دوست کو انہوں نے دے رکھے ہیں, 15,000 مہینہ وہ دیتے ہیں ان کو.
یہ سوال تقریباً ہمارے ہر سلسلے میں ہوتا ہے, تو یہ اس طور پر جو لوگ دیتے ہیں رقم کسی کو کہ آپ یہ لے لیں اور اتنے پیسے ہمیں ماہانہ دے دیں اور بعد میں پیسے جو دیے ہوئے ہیں وہ بھی واپس لوٹانے ہوتے ہیں, تو یہ صورت قرض کی ہے.
ٹھیک.
اور یہ جو اوپر رقم لی جاتی ہے یہ سود ہے.
ٹھیک.
اور یوں قرض دے کر سود لینا یہ ناجائز و حرام اور گناہ ہے, تو اس سے بچنا فرض ہے. لہذا جو اصل رقم دی ہے وہ اصل رقم واپس کریں, جو زائد رقم دی ہے وہ رقم یا تو اس میں ایڈجسٹ کر دیں, اور یا پھر اگر اصل رقم بھی واپس لے چکے ہیں تو وہ زائد رقم ان کو واپس کر دیں.
ٹھیک.
اور توبہ بھی کریں, دونوں جنہوں نے سود لیا ہے دیا ہے اس سے توبہ بھی کریں.
ٹھیک. اچھا, زمین ٹھیکے پہ دے رکھی ہے, زمیندار محنت کرتا ہے فصلیں وغیرہ جو بھی, تو کچھ ان کو دیتا ہے وہ جو بھی اگتا ہے دانے وغیرہ, تو اس حوالے سے کیا فرمایا؟
ٹھیکے پر دینا تو اجارہ ہے.
صحیح.
یعنی اجرت پر کوئی چیز دینا, تو اسی طرح جس طرح مکان اجرت کے طور پر دیا جاتا ہے کہ اس کی منفیت استعمال کر کے اس کا کرایہ لیا جاتا ہے, اسی طرح زمین بھی ٹھیکے پر دی جاتی ہے.
ٹھیک.
اور ایک متعین مقدار اس کی طے کی جاتی ہے, اور جو ٹھیکے پر لینے والا ہوتا ہے وہ زمین کا نفع استعمال کرتا ہے, اور اس نفع کے عوض جو ہے وہ کچھ رقم جو طے ہوتی ہے وہ دیتا ہے. تو یہ ٹھیکے کے طور پر دینا بالکل جائز عمل ہے شرعاً, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے جو ناجائز صورت ہے وہ یہ کہ اگر اجرت یہ مقرر کی کہ جو اس میں سے بوئے گا
صحیح.
وہ اسی میں سے اجرت دے گا, تو یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک.
بلکہ اجرت مطلقاً مقرر کی جائے
صحیح.
کہ آپ اتنی دیں گے, اب اگر وہ اس فصل جو اس نے بوئی ہے اب اگر وہ اس میں سے بھی دے دیتا ہے
صحیح.
بطور اجرت جتنے پیسے بنتے ہیں اس کے گندم دے دیتا ہے, تو اس صورت میں اجرت لینا دینا جائز ہوگا.
ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین, خرید و فروغ سے متعلق سلسلہ چل رہا ہے, اہم معلومات حاصل ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہوتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ سردیوں کے پرانے کپڑے جو ہوتے ہیں کیا ان کو خرید سکتے ہیں, جبکہ ان کا یہ معلوم نہیں ہوتا کہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں؟
جی, عام طور پر سردیوں کے سیزن میں جیسے لنڈا بازار لگتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں, پتہ نہیں پاک ہیں یا ناپاک ہیں.
ٹھیک.
تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا خریدنا جائز ہے.
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ ان کو بلا وجہ جو ہے وہ ناپاک نہیں کہا جائے گا, جب تک ناپاک ہونے کا کوئی ثبوت قرینہ یا علامت موجود نہ ہو.
ٹھیک.
اگر کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ناپاک ہونے کا قرینہ نہیں ہے, تو ایسے کسی چیز کو ناپاک نہیں کہا جائے گا.
ٹھیک.
اب ثبوت قرینہ یا علامت ایک تو یہ بھی ہے کہ واضح طور پر ظاہری طور پر نجاست لگی ہوئی ہے,
صحیح.
تو کہیں گے کہ یہ ناپاک ہے. اور اگر نجاست نہیں لگی ہوئی, اس میں خواب خواہ یہ گمان کر لیں گے پتہ نہیں کس نے پہنے ہیں, کس نے استعمال کیے ہیں, اور کوئی ایسی علامت بھی نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے ناپاک ہونے کا, تو ان کو ناپاک تصور نہیں کریں گے. لیکن بہتر یہ ہے, اپنے دل کی تسلی کے لیے, اور ویسے بھی بہتر یہ ہے کہ استعمال کرنے سے پہلے اس کو دھو لیا جائے.
ٹھیک. اچھا حضور, یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب خریداری ہوتی ہے مکان کی, زمین کی, تو خریدنے والا بعض اوقات اس کو کسی اور کے نام مطلب لکھوا دیتا ہے, اپنی زوجہ کے نام, والدہ کے نام, والد کے نام, تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟
نام کروانا کیسا
جی,
یا یہ ملکیت کس کی ہوگی؟
جی, یعنی وہ خرید تو خود رہا ہے لیکن نام کسی اور کے. اب کیا یہ خریدنے والا ہی مالک ہے یا جس کے نام اس نے کروا دی وہ مالک ہوئے؟
دیکھیں, مالک تو وہ ہوگا کہ جس کے لیے خریداری ہوئی, جس کے نام پر خریداری ہوئی ہے.
ٹھیک.
نام سے مراد یہ کہ جو خریدنے والا ہے.
ٹھیک ہے.
جیسے میں اگر چیز خریدتا ہوں کہ مجھے دے دیں.
ٹھیک ہے.
تو اس کا خریدار میں ہی ہوں,
مالک آپ ہی ہیں.
مالک میں ہوں. ہاں, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں فلاں کے لیے آپ سے خرید رہا ہوں, یا فلاں کے لیے آپ مجھے یہ چیز دے دیں, تو اب اس کے لیے خریداری ہوگی کہ جس کا نام لیا ہے.
ٹھیک ہے.
لیکن عام طور پر ہمارے ہاں خریداری جو ہوتی ہے وہ خریداری کرنے والا ہی کرتا ہے.
ٹھیک ہے.
بعض مخصوص وجوہات کی وجہ سے خریدنے کے بعد وہ اس جگہ کو اپنی زوجہ کے نام یا اپنے بیٹوں میں سے کسی کے نام کرا دیتا ہے.
ٹھیک ہے.
اور بعض اوقات تو اس کا مقصود اس کو جو ہے وہ گفٹ کرنا ہوتا ہے, اور بعض اوقات یہ ایسا کچھ بھی مقصود نہیں ہوتا, صرف جو ہے وہ مخصوص صورتوں سے بچنے کے لیے یا مخصوص جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں اس کے لیے وہ کروا دیتے ہیں. اگر اس نے اپنے لیے ہی خریدی ہے اور یہ نام کروانا صرف فارمیلٹی کی طور پر ہے, تو اس کا مالک یہی ہے.
ٹھیک.
اس نام کروانے سے یا کسی کے نام جو ہے وہ قانونی کاغذ بنا دینے سے وہ اس کا مالک نہیں ہو جائے گا.
ٹھیک.
ہاں, اگر یہ اس کو ہبا کر دیتا ہے, یعنی اس کو دینا چاہتا ہے, گفٹ کرنا چاہتا ہے,
صحیح.
اور اس کے اب نام کروا رہا ہے, تو اب اس کے مالک ہونے کے لیے اس کے اوپر قبضہ کروانا بھی ضروری,
صحیح.
ہے کہ جب اس کا قبضہ اس کے اوپر ہو جائے گا تو وہ اس کا مالک تصور کیا جائے گا.
صحیح.
اگر صرف کاغذات میں اس کے نام کرایا ہے لیکن اس کو اس کے اوپر قبضہ نہیں دیا جو شرعی قبضہ ہے, تو اس صورت میں اگر دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے,
صحیح.
تو مالک بدستور وہی رہے گا کہ جس نے وہ چیز خریدی تھی, جس کے نام پر ہوئی تھی وہ اس کا مالک نہیں ہوا.
صحیح.
تو دو صورتیں بنی ہیں اس کی, کہ ایک تو ہے فارمیلٹی کے لیے ایسے,
صحیح.
کروا دیا, تو اس صورت میں تو یہی مالک ہوگا.
ٹھیک.
خریداری بھی اسی نے کی ہے, اور وہ نام کرانا, اس کو گفٹ کرنا بھی مقصود نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور دوسری صورت گفٹ کی ہے, اس کی تفصیل بیان کر.
ٹھیک. ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں. ایک ایس ایم ایس ہی آیا کہ میرا ساؤنڈ کا کام ہے. اب جو ساؤنڈ ہے, ظاہر ہے وہ بعض اوقات میوزک کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے, محفلوں میں بھی استعمال ہوتا ہے, تو اب یہ کام میں جو کر رہا ہوں, اس سے جو اجرت مجھے حاصل ہو رہی ہے, اس کا کیا حکم ہوگا؟
اگر اس شخص سے جو ساؤنڈ کا کام کرتا ہے, اگر اس سے کوئی ساؤنڈ ہی کرایہ پر لے کر جاتا ہے,
صحیح.
اب یہ نہیں پتا کہ وہ اس سے نعت پڑے گا,
صحیح.
یا اس پر کوئی ناجائز جو ہے وہ آواز چلائے گا.
ٹھیک.
تو اس کا ساؤنڈ دینا تو ان کا جائز ہے, اور اس کا کرایہ وصول کرنا بھی جائز ہے.
ٹھیک ہے.
آگے اس سے کیا چلایا جائے گا, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس صورت میں اگر کوئی اس کے اوپر ناجائز جو ہے وہ آواز چلاتا ہے, تو گناہگار وہ ہوگا چلانے والا. ساؤنڈ دینے والا گناہگار بھی نہیں ہے, اور ساؤنڈ دینے والے کا اجرت لینا بھی جائز ہے.
صحیح.
لیکن اگر یہ ساؤنڈ دینے والے کوئی یہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ گانا چلانا ہے, مجھے اس طرح کا فنکشن کرنا ہے, اور اس کے لیے مجھے آپ ساؤنڈ دے دیں, تو پھر یہ گناہ پر ایک معاملت والی صورت بنے گی, کہ یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ کرے گا.
صحیح.
اب اگر دے رہا ہے تو یہ گناہ کے اوپر معاملت ہوگی, اور جو کہ ناجائز ہے. اگر اس को पता नहीं है कि ये इससे क्या करेगा, क्या चलाएगा इसके ऊपर, तो फिर ये चलाने वाला अगर गलत काम करता है तो उसके ऊपर गुनाह होगा, इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। इसका साउंड देना भी जायज़ और उसकी उजरत लेना भी जायज़।
ठीक। अच्छा, इसी तरह ये इरशाद फरमाए कि बाज ठेकेदार होते हैं ना, काम का इस तरह का भी सिलसिला होता है, अब वो बाजार से कम कीमत पर लेते हैं और सेठ को आकर वो ज्यादा कीमत बताते हैं, तो इस हवाले से ये जो आ रहा है फर्क, इस पे क्या होगा?
जी, बहुत सारी ऐसी सूरतें होती हैं कि जिसमें काम करने वाले जो खरीदारी करते हैं वो खरीदने वाले यानी जो जिसके लिए काम कर रहे होते हैं उसके लिए उसके ये वकील होते
वकील
हैं, यानी खरीदारी के वकील होते हैं। जैसे इदारों में परचेजर होते हैं,
ठीक है,
कि वो परचेजिंग करने के लिए जाते हैं, तो वो वकील हैं खरीदारी के।
ठीक है।
अब जो भी चीज उन्होंने खरीदी है उसकी जितनी भी कीमत हुई है तो ये कीमत लाजिम हुई है इनके मुवक्किल पर, यानी जिसके लिए ये खरीदारी कर रहे हैं और वही अदा करते हैं। तो इसी तरह ठेकेदार हजरात भी बहुत सारी चीजें मालिक मकान को ये कहते हैं कि आपको मार्केट में बहुत महंगी मिलेगी, अच्छी नहीं मिलेगी, तो हम आपको खरीद कर ला कर देंगे।
सही।
तो फिर इनकी दुकानदारों से एक तरकीब होती है कि चीज का बिल ज्यादा बनवा कर उससे डिस्काउंट करवा लेते हैं।
सही।
फिर जो बिल का डिस्काउंट और बिल का जो फर्क होता है तो वो खुद रख लेते हैं।
सही।
हालांकि ऐसा करना नाजायज है कि अगर डिस्काउंट हुआ है तो वो भी मालिक के लिए हुआ है, इनके लिए नहीं,
नहीं,
क्योंकि ये खरीदारी के वकील हैं। जो जो खरीदारी का वकील होता है तो वो जो खरीदेगा उसकी अदायगी उसके मुवक्किल पर होगी, और वो चीज सस्ती मिली है या महंगी तो जिसने अदायगी करनी है ये सस्ती और महंगी भी उसी की है।
सही।
अब ये कहना कि मैंने कोशिश करके डिस्काउंट करवाया है और वो रकम मेरी हो गई है तो ये नाजायज और गुनाह वाली सूरत है। तो जितनी रकम वहां से डिस्काउंट के तौर पर मिली है ये भी असले मालिक को वापस करनी होगी।
ठीक।
इसी तरह कंपनियों के परचेजर जो जाते हैं तो वो भी बार 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 दुकानों पर जाते हैं तो दुकानदारों से दुआ सलाम हो जाती है, फिर उनको कहते हैं कि आप कुछ हमारा भी ख्याल रखिए, तो वो ख्याल इसी तरह रखते हैं कि वो ज्यादा बिल बनाकर डिस्काउंट कर देते हैं और ये असल मालिक से ज्यादा बिल ही वसूल करता है और डिस्काउंट वाली रकम जेब में डालता है, तो ये नाजायज और गुनाह करता है और नाजायज रकम अपनी जेब में रखता है, ये इसका शरण मालिक नहीं है, असले मालिक को वापस करना जरूरी है।
अच्छा, अगर बिल के अंदर हेर पेर ना हो लेकिन जाहिर उसको पता है कि ये परचेजर जो मेरे पास आएगा, मेरी दुकान पे मंथली लाखों रुपए की खरीदारी होती है, बास इदारे इतने बड़े भी होते हैं, तो बिल तो वही उर्फ के मुताबिक ही हो लेकिन तरकीब पीछे से हो कि मंथली वो कुछ ना कुछ खुश कर दे, उसको दे दे दुकानदार,
ये रिश्वत वाली सूरत है।
अच्छा,
कि उसको खुश रखने के लिए और उसको अपना गाहक बनाने के लिए कुछ ना कुछ दे दिया करे।
सही।
तो ये तो नाजायज सूरत है। हाँ, जायज सूरत ये हो सकती है कि वो ये बोले कि आप कारीगर हैं, आपके पास काम आते रहते हैं, आप जो खरीदार हो उसको मेरे पास लाया करें।
सही।
और उसकी जो है वो लाने की एक उजरत तय कर लीजिए मखसूस कि आप जो ग्राहक लाएंगे उसकी इतनी उजरत होगी।
सही।
तो अब ये उनका वकील बनकर नहीं, यानी कि अगर ये कारीगर खुद उनकी तरफ से खरीदारी कर रहा है अब तो ये उनका वकील है, वकील भी शिरा है, खरीदने का वकील है, अब भी इसको इनसे तो रकम लेना जायज नहीं है।
सही।
और अगर ये किसी दूसरे को लेकर आता है, जैसे मालिक मकान को ही लेकर आता है और मालिक मकान को इस दुकान पर लेकर आता है और वो खरीदारी करता है, अब इसने उसके लिए काम किया है तो ये उजरत का हकदार होगा। अगर उजरत पहले से तय है, मुअय्यन है, तो इस सूरत में ये उजरत लेना इसके लिए जायज होगा।
ठीक जी, मजीद कॉल्स दीजिए।
मेरा नाम अहमद है और सवाल मेरा ये है कि एक चीज जो एक बंदे ने आज से दो साल चार साल पहले खरीदी वो एक रुपए, और आज जब वो उसको बेचने लगा तो उसकी कीमत जो है वो लेट से 20 रुपए है मार्केट के अंदर, अब उसने सारे अरसे के दौरान उस पर किया कुछ नहीं, तो क्या वो उसको इस कदर ज्यादा मुनाफे के ऊपर बेच सकता है या फिर उसको अपना जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे खरीदी थी उसी के हिसाब से कोई 10% 15% मुनाफा रख के उसको बेचेगा?
جی اگلی کون؟
میرا سوال یہ ہے کہ لوگ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہیں, سال دو سال بعد بچے نہیں ہوتے تو کہتے ہیں بیٹی اس لڑکی میں بہو میں نقص ہے, یہ اپنے بیٹے میں کیوں نہیں نقص نکالتے کہ یہ میرا ہمارا بیٹا بھی کوئی نقصوں میں مالک ہوگا, اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیں.
ٹھیک, ان شاء اللہ عرض کرتے ہیں. ایک چیز لی تھی ماضی کے اندر, وہ ایک روپے کی تھی, آج 20 کی ہو گئی, تو ہم 20 کی بیچیں گے تو منافع لینا صحیح ہے؟
جی, یہ جب اس کا مالک ہے.
ہاں,
اب یہ اور بات ہے کہ چیز کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو یہ اس کی ملکیت میں رہتے ہوئے اس چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, یا اس چیز کا مالک ہے, اب اس کی ایک روپے قیمت تھی اور اب بڑھ گئی ہے,
صحیح,
تو یہ اسی کی چیز ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے خریدی تو ایک روپے کی تھی لہٰذا آپ 10 روپے میں بیچ دیں, آپ 5 روپے میں بیچ دیں, بلکہ اس وقت جو نیٹ ویلیو ہے تو اس کے مطابق بھی بیچ سکتا ہے, بلکہ نیٹ ویلیو کے اوپر بھی یہ بولے کہ 20 کی تو عام طور پر مارکیٹ میں مل رہی ہے لیکن میں 22 کی بیچوں گا تو بیچنا جائز ہے. یہ اس کی چیز ہے, یہ اس کی چیز کی قیمت ہے اور جو بھی اس وقت اس کو مل رہی ہے بامی رضا مندی سے طے ہوئی ہے تو یہ بالکل لینا جائز ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ وہ والی قیمت لگائیں جس کے اوپر آپ نے خریدی تھی.
ٹھیک, اچھا اسی طرح اولاد جب نہیں ہوتی تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ لڑکی کی طرف ہی معاملہ چلا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہی کوئی نسخ ہوگا جس کی وجہ سے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے, تو آپ کیا نیکی کی دعوت پیش کریں گے اس حوالے سے؟
دیکھیے, یہ تو ہمارے معاشرے کا تاریک پہلو ہے.
ٹھیک,
اور اللہ تبارک و تعالی پر توکل کی کمی ہے اور عقیدے کی کمزوری بھی ہے.
ٹھیک,
کہ اولاد دینا یا نہ دینا
صحیح
یہ تو رب کریم کا کام ہے.
ٹھیک,
کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جسمانی طور پر کوئی عذر ہے یا بیماری ہے تو اس صورت میں اولاد نہیں ہوگی. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی نقص نہیں ہوتا, کوئی خرابی نہیں ہوتی طبی طور پر, لیکن پھر بھی وہ صاحب اولاد نہیں ہوتے.
صحیح,
تو اس میں قصوروار کس کو ٹھہرایا جائے گا؟
صحیح,
تو ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر اس کی قسمت میں اولاد ہے تو رب کریم ضرور عطا فرمائے گا. اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت سنائی گئی تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو, تو خود قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا تعجب کرنے لگی
عمر جو تھی,
اب اس عمر میں کیسے جو ہے وہ کہاں سے اولاد ہوگی, اور جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں. فرشتوں کے یہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں کہ اے نبی کے گھر والوں, کیا آپ اس بات کے اوپر تعجب کرتی ہیں؟
صحیح,
آپ کے اوپر تو اللہ کی رحمتیں ہمیشہ سے رہی ہیں.
سبحان,
یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے آپ کے لیے. تو جب رب کریم اتنی بڑی عمر میں اولاد عطا فرما سکتا ہے تو ہمیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے تو اس کے اوپر اس کا شکر اور اولاد کی اچھی تربیت کرنی چاہیے.
صحیح,
اگر اولاد نہیں ہو تو کسی کو قصور وار نہ ٹھہرایا جائے. اب یہ جو ہوتا ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے کا یہ جو تاریک پہلو ہے کہ لڑکی کو تانے دیے جاتے ہیں اور لڑکی کو جو ہے وہ اس کے اوپر باتیں سنائی جاتی ہیں, تو یہ کرنا شرن دل آزاری بھی ہے.
صحیح,
کہ پورے خاندان میں یہ کہ بھئی یہ ایسی ہے یہ ویسی ہے, تو یہ دل آزاری ہے. اس دل آزاری سے بچا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس طرح بے اولاد لوگوں کو یہ تانا دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے.
صحیح,
کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اولاد کو بے اولاد کر دے.
صحیح,
کل آپ کے بچوں کو بھی یہی تانے سننے پڑیں.
صحیح,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. اور کسی کو بھی نہ بیٹے کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے, نہ بیٹی کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے, نہ بہو کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے, کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب قدیر کی حکمت ہے, یہ اس کے فیصلے ہیں جس کے لیے اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے, جس کے مقدر میں اولاد لکھی ہوئی ہے وہ اس کو ضرور حاصل ہوگی, اور جس کے مقدر میں نہیں ہے اس میں ظاہری طور پر جسمانی طور پر کوئی نقص کوئی عیب طبی طور پر نہیں ہے اور پھر بھی وہ اولاد کی دولت سے محروم ہے تو پھر وہ کس کو قصوروار ٹھہرائے گا؟ کوئی قصوروار نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تو رب کی رضا پر ہر وقت بندے کو راضی رہنا چاہیے، اور نہ اپنے لیے کوئی ایسی بات کرنی چاہیے نہ دوسرے کے لیے کوئی ایسی بات کرنی چاہیے کہ جو دوسروں کے لیے دل آزاری کا سبب ہے، اور بالخصوص خواتین کو اس بات کا طعنہ نہیں دینا چاہیے کہ آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے یا آپ کا قصور ہے یا آپ کی غلطی ہے، اور جو اس طور پر طعنہ دینے والے ہیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ رب کی تقسیم پر اعتراض کرنے والے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے اولاد دینا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، تو وہ در پردہ رب کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔
مدی شریف کے ناظرین، بہت پیارا جواب اس حوالے سے بھی مفتی صاحب نے عطا فرمایا، اولاد نہ ہونے پر جو باتیں ہوتی ہیں اس کی مطلب نیکی کی دعوت پیش کی ہے۔ آج کا سلسلہ جو ہمارا ہوا خرید و فروخت سے متعلق اہم گفتگو ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پہ